مسلم ہوں گے. یعنی یہ افعال کرنے کے بعد اگر پہلے کیے ہیں تو آدمی کو باز آنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اوپر جھگڑے کی بات ہوئی تھی, یہ جھگڑے کی بنیاد بن جاتی ہیں. بعض دفعہ شاید اس حکمت سے ان کو یہاں بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بچو, اجتنبوا الگ رہو, پاس بھی نہ پھٹکو. اگر نیگیٹو ترجمہ کریں تو یہ معنی ہے. جیم نون بے جمب ان میں پہلو ہوتا ہے, اور اجتناب کا معنی ہے پہلو سے بھی دور رکھنا یا اپنا پہلو بچانا, پھر پاس بھی نہ جاؤ. کثیرا من الظن, بدگمانی کی بہت سی شکلوں کے, یعنی بدگمانی کی بہت سی صورتیں تو ایسی ہیں کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ. ان نبا و ظن نے اسم, بعض گمان, بلکہ گمان ہی میں نے کرنا چاہیے, بدگمانی نیک گمانی یا حسن ظن یا سوء ظن تو بعد کی بات ہے, لیکن مراد یہاں بدگمانی ہے, حسن ظن کی بات نہیں ہو رہی. ان نبا و ظن نے اسم, بعض گمان گناہ ہی ہوتے ہیں. بعض ظن نے بعض گناہ, ظن کا کچھ یا بعض اسم اس کی خبر ہے, تو بعض بدگمانیاں تو گناہ ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض درست بھی ہو سکتا ہے, کسی پر شبہ کیا جائے کہ یہ چور ہے یا کوئی اس کے ایسی بات ہو, تو بعض صورتیں درست ہیں. ہر ظن گناہ نہیں لیکن بعض ظن ضرور گناہ ہوتے ہیں. اب یہ فیصلہ کریں کہ کون سا ظن گناہ میں آتا ہے. بہرحال بدگمانی دوسرے کے بارے میں کرنے سے روکا ہے قرآن کریم نے. جو بات آپ سے پوشیدہ ہے اس کو خامخواہ بغیر دلیل کے آپ کیوں بناتے ہیں بنیاد. ولا تجسسوا, اور تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. جیم سین سین مادہ سے باب تفاول ہے. تجسس خوب اچھی طرح سے ٹٹولنا, اسی سے لفظ جاسوس بھی نکلا ہے. مادہ جو ہے ایک ہی ہے, جیم سین سین ہی ہے. اسی لیے بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. جاسوسی اگر کہ ہمارے ہاں ایک خاص سیاسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن مراد یہی ہے کہ دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ میں رہنا, کوئی چیز ہاتھ آئے پھر بلیک میل کریں وغیرہ. تو اس میں باب تفاول ہے, یعنی کوشش سے دوسروں کے عیبوں کی اور ویک پوائنٹس پر نظر رکھنا, یہ بھی قرآن نے اس سے بھی روکا ہے. ولا تغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غین یہ بے مادہ سے باب افتعال میں جائے گا تو بنے گا اغتیابا یغتیب, جو کہ اصل بنے گا پھر آگے بعد تحلیل اغتاب یغتاب. اغتاب یغتاب لفظی میں نے تو کسی کی غیب میں, اس کی غیر موجودگی میں کوئی بات کرنا, لفظی ترجمہ تو کچھ ایسا بنتا ہے, لیکن پھر اس کا خاص معنی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. اردو میں ترجمہ چونکہ غیبت مستعمل ہے, اور عربی میں بھی لفظ غیبت ہے, عجیب بات ہے کہ اغتاب یغتاب غیبتن کہہ دیتے ہیں, ورنہ کہنا چاہیے اغتاب یغتاب اغتیابن, اور وہ بھی درست ہے ویسے, یعنی اصل مصدر کو مفعول مطلق لائیں. لیکن غیبت کا لفظ اس کے لیے موجود ہے, حدیث شریف میں آیا ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے ولا یغتاب جو کہ فعل غائب ہے, امر غائب, اس کا ترجمہ چاہیے کہ غیبت نہ کرے بعضکم بعضن, تم میں سے کوئی بعض کی, یعنی آپس میں ایک دوسرے کی, بعضکم بعضن, تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے, یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. مخاطب کا ترجمہ ہوتا تو یوں ہوتا. اس غیبت کے بارے میں معنی تو خیر واضح ہے, پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث اس بارے میں عموماً اس آیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کا معنی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے یہی فرمایا کہ تو پیٹھ پیچھے یعنی غیر حاضری میں اپنے بھائی کے متعلق وہ بات کہے کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اسے بری لگے, یہ تو یعنی اس کو کوئی ایسا عیب بیان کرو. تو اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس میں وہ عیب ہو تب بھی, تو آپ نے فرمایا تھا یہی تو غیبت ہے, اگر وہ نہیں ہے پھر تو بہتان ہوا, غیبت تو یہی ہے. اب اللہ میاں نے اس سے منع کیا ہے, شاید یہ ایک اخلاقی کمزوری ہے کہ ہم منہ پہ نہیں کہہ سکتے, شاید اس میں اصلاح نہیں ہوتی بلکہ ایک بس دل کی بھڑاس نکالنے والی بات ہوتی ہے. تو غیبت کی کئی خرابیاں ہیں, وہ تو تفسیروں میں پڑھیں تو بہت سی مل جائیں گی اور تصوف میں بھی, تو اللہ میاں نے اس سے منع کیا ہے. اور اس کے آگے مثال آتی ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایحب کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک یا پسند کرے گا ان یاکل کے کھائے لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، لحم اخیہ پوری ترکیب اضافی ہے تین مضاف مضاف آئے ہیں اس نے، میتن مردہ ہوتے ہوئے، اچھا یہ میتن اخی کا حال ہے کھانے والے کا حال نہیں ہے، وہ تو عبارت سے سمجھا جائے گا نا کہ مردہ ہو، پھر اردو میں ترجمہ آپ مجبوراً کریں گے مردہ بھائی کا گوشت کا ہے، حالانکہ میتن یہاں صفت نہیں آیا، آیا حال ہے، اگر صفت ہوتا تو پھر یوں ہوتا لحم اخیہ المیت، پھر تو یوں آتا صفت میں، تو یہ میتن یہاں حال ہے لیکن اردو میں ترجمہ ہم صفت کی طرح اور مبتدا خبر کی طرح کرتے ہیں یا اس کہنے پر مجبور ہیں کہ کوئی تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حالت میں کہ وہ مردہ ہو، فکرہ تو منہ ہو بس تم نے اس کو تو سخت ناپسند کیا، کرے ہے یکرہ ہو کراہت کرنا مکروہ سمجھنا اور اس سے نفرت کا معنی بھی پیدا ہوتا ہے، فکرہ تو منہ واؤ تو خیر ویسے آ گئی آگے ضمیر آنے کی وجہ سے، اس کو تو تم نے ناپسند کیا، یعنی بھائی کے گوشت کھانے کا تم تصور مردہ کا نہیں کر سکتے، تو غیبت بھی ایسی چیز ہے، کہتے ہیں کہ یہ مثال جو کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی ہے یہ عربی میں پہلے بھی لٹریچر میں موجود تھی، پھر قرآن کریم نے بھی اس کو استعمال کیا، یعنی یہ آئیڈیا زمانہ جاہلیت کے شعروں میں بھی پایا جاتا تھا، غیبت کو یہی کہتے تھے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ یا بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے، تواب کے معنی بار بار توبہ قبول کرنے والا بھی کیے جا سکتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے، یا ایوہ الناس اے لوگو، الناس معرفہ اور جمع کے معنوں میں آتا ہے، اس کا واحد جو ہے انسان اس کا واحد نہیں ہے، بل اگر کریں تو انسیون اس کا واحد بناتے ہیں، لیکن بہرحال یہ الگ لفظ ہے، اناس اور ناس، معرفہ میں اناس آتا ہے اور نکرہ ہو تو اناس ہو جاتا ہے، انا خلقناکم بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انسا ایک نر سے اور مادہ سے، یعنی مادہ بھی نکرہ ہی ہے، انسا لکھا اسی طرح جاتا ہے عیسیٰ موسیٰ کی طرح، یہ ورنہ من کی وجہ سے ہے تو وہ بھی مجرور، من ذکرم و انسا ایک نر سے اور ایک مادر، وجعلناکم شعوبم و قبائل اور ہم نے تم کو بنایا شعوب اور قبیلے، شعوب جمع ہے شعب کی اور قبائل تو خیر معروف ہے قبیلہ کی جمع ہے اور قبائل غیر منصرف جمع ہے، اسی لیے شعوبن پہ تو دو زبریں آئی ہیں اور قبائلن نہیں آیا، مورب ہوتا تو پھر اس طرح آتا شعوبم و قبائلن، وہ غیر منصرف ہے لام کی زبر آئی ہے، دونوں ہیں منصوب، شعب آج کل تو لفظ یہ نیشن کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے، جو یہ روس کے ذریعے سے ہمارے ہاں پیپل کا لفظ آیا ہے تو اس پیپل کا ترجمہ شعب، حکومت الصین الشعبیہ پیپلز چائنا یعنی جسے کہتے ہیں، اس طرح سے مختلف عربی میں اس طرح سے شروع کر کے کنبا سے وہ اوپر شعب تک جاتے ہیں، میرے خیال میں 10 لفظ ہیں اس کے الگ الگ، اس طرح پھر اس سے اوپر پتہ نہیں، پھر ایک فخذ آتا ہے تو پھر فخذ سے قبیلہ اور کئی قبیلے، کئی افغاس ہوں تو وہ قبیلہ کہلاتا ہے اور پھر کئی قبائل ہوں تو وہ شعب کہلاتا ہے، ان مہینوں میں شعوب ایسے ہے جیسے عرب ایک شعب ہے، ایرانی ایک شعب ہے، اس درجے پر لفظ شعب استعمال ہوتا ہے، نیشنز کا جو آج کل کا مفہوم کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا نیشن کا لفظ آج کل کے قوم کے معنی میں اس کے لیے عربی میں لفظ اس وقت امت استعمال ہوتا ہے، یہ شعب نہیں استعمال ہوتا، یو این او کو امم المتحدہ کہتے ہیں، اقوام متحدہ ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں امت کا لفظ لگاتے ہیں اس کے ساتھ، اور شعب کا لفظ اس طرح سے پوری ایک قوم یا ایک نسل، جیسے مثلا چین ایک شعب ہے، پاکستانی الشعب الباکستانی معنی ہوتا ہے پاکستانی قوم، تو اس طرح سے قبائل اور شعوب بنایا تمہیں، لتعارفوا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے، یا پھر معنی ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، لام لگا ہے، تعارفو اگر ماضی ہوتا تو پھر تو ہو سکتا تھا وہ ایک دوسرے کو پہچانے، یہ لام لگنے سے تعارفون کا آگے نون گر گیا ہے، اور اصل میں ایک تے بھی گر گئی ہے، لتتعارفون تھا تاکہ تم باہم ایک دوسرے کو پہچانو. نسل کا ضروری نہیں کہ ایک شاپرے میں ایک ہی نسل ہو، مختلف جہاں تک ان کے اصل کا تعلق ہے وہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں، نسل ہو لیکن سارے تو نہیں، عرب سارے ضروری نہیں کہ ایک نسل سے ہو، سوائے اس کے کہ آدم تک جائیں تو اور بات ہے. بہرحال آج کل جو نیشن کا لفظ ہے اردو میں جس طرح ہم لیتے ہیں قوم، ان معنوں میں یہ ہے، لیکن انگریزی میں اس کا ترجمہ زیادہ صحیح پیپل کیا جاتا ہے، پیپلز اور نیشن میں جو ہے فرق ہے وہ سمجھ لیجیے. اچھا لتعارفو میں ایک تے تو گری، اصل میں تھا لتعارفونا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، نون گرا لام کی وجہ سے اور تے ویسے گر گئی کہ ڈبل تے آ رہی تھی، تو لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، وہ ایک دوسرے کو پہچانے لام کے ساتھ لگتا نہیں کیونکہ ماضی پر لام نہیں آتا عام طور پر، ورنہ تعارفو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا یوں ماضی کا صیغہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر یہاں ہوتا تو پھر یہ آنی چاہیے تھی، مضارے ہوتا تو ہوتا لے یا تعارفو تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے، تو یہ تو پھر گرتی نا، اس نے تو رہنا تھا، تعارفو میں ایک تے گر سکتی ہے اور وہ گر گئی ہے، تو تم کو شعوب اور قبائل بنایا، جماعتیں اور قومیں بنایا، قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم باہم میں ایک دوسرے کو پہچانو، باب تفاعل میں مشارکت کا معنی ہوتا ہے، اور یہ تعارف کی صورت ایک دوسرے کی پہچان کی قوم کے فیچرز کے لحاظ سے یہ ہوتی ہے. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، اکرم باب افعل التفضیل ہے، زیادہ کرامت والا، زیادہ عزت والا، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ ہے اللہ کے ہاں وہ ہے جو اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یہ اسی تقوی کے لفظ سے افعل آیا ہے، حالانکہ تقوی کا مادہ تو واو کاف یہ ہے، اگر اس سے بنتا تو او کا لفظ بننا چاہیے تھا، لیکن واو کو تے میں بدل دیتے ہیں عرب، خود تقوی جو ہے یہ اصل میں کہتے ہیں کہ وقوا ہی تھا، پھر وہ تے اس میں واو ایک ایسا لفظ ہے جس کو تے سے عرب عام بول پر بدل لیتے ہیں، اور لفظ بھی ہیں جو انٹرچینجیبلی وہ استعمال کر لیتے ہیں، جیم کی بجائے ہے اور تو کی بجائے فلاں، اس طرح سے جیسے یہ ہمارے ہم ہوشیار پور کے ہوں لوگ عموماً زے کو جیم بولنے کی زے کو جیم میں بدل کر بولتے ہیں، تو ایسے عربوں میں تھا، اس طرح سے واو اس کی جو ہے مادے میں بہرحال واو ہے، اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا، یہ وہ مشہور ٹکڑا ہے آیت کا کہ عزت اور کرامت کا، اور عزت اور کرامت بھی یہاں گویا کہ اگر یوں ہوتا نا اکرمکم میں اتقاکم تو پھر تو سب شخص تقوی والے بنتے، یہاں عند اللہ اس میں یہ بھی مقصود ہے کہ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو، اگر یہ عند اللہ نکال دیں پھر لفظ یہی بنتا کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، یہ عزت کس کے نزدیک، یہ بھی تو ایک ریلیونٹ چیز بنتی نا، تو قرآن کریم نے کلیئر یوں بھی کر دیا کہ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو اور وہ عزت تقوی کے بنا پر ہے، سیدھی بات یوں کہی. ان اللہ بہت بڑی آیت ہے اور اس پہ بہت کچھ لکھا ہے لوگوں نے، چھوٹے سے لفظوں میں ایک بہت بڑی بڑا آئیڈیا اور بڑی بات اس آیت میں آ گئی ہے، یعنی بلاغت کا کمال اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے لفظوں میں بہت سا مضمون بیان کر دیا جائے، یہ آیت کا ٹکڑا ان میں سے ایک ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، آگاہ ہے ہر چیزوں سے، یعنی تمہارے ظاہری باطنی چیزوں سے، اور تقوی کو بھی وہی بہتر جانتا ہے کس کے دل میں ہے، کیونکہ تقوی ایک باطنی کیفیت ہے، انر ایٹیچیوڈ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے، یعنی اندر کی چیز ہے، اس کو ظاہر سے نہیں ناپا جا سکتا نہ ظاہر سے دریافت ہو سکتا ہے. قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا جی ہم بھی ایمان لائے، اعراب بدوی عرب کے صحرائی لوگ وہ بھی، اور مونس کا صیغہ آیا ہے قالت، ورنہ یہ ہو سکتا تھا قال الاعراب، کیونکہ جمع تو عاقل کی ہے، لیکن جمع مقصر کی وجہ سے واحد مؤنث صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. قالت الاعراب, بدویوں نے کہا یا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے, ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, تو کہہ دے کہ نہیں ایمان لائے ہی نہیں تم. ولیکن قولوا, البتہ یا لیکن, یہ لیکن اسی طرح عربی میں لکھا جاتا ہے, اس کا رسم الخط اسی طرح سے, اور حتیٰ کہ عام عربی میں بھی لام الف لا سے کوئی نہیں لکھتا. کچھ الفاظ رسم عثمانی کے ایسے ہیں جو عام عربی میں بھی رائج ہو گئے ہیں, ذالکا, اولائکا, ہاذہی, یہ لیکن بھی ان میں سے ایک ہے کہ یہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے. اردو میں وہ ایک دندانہ ڈال کے ہم لیکن لکھ دیتے ہیں فارسی اور اردو میں. لیکن قولوا اسلمنا, تم کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کی, یا یہ کہ تم کہو ہم مسلمان ہو گئے. اسلمنا, ہم مسلمان ہو گئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, لما يدخل کہ میں نے ابھی تک داخل نہیں ہوا, یہ لما آپ نے پڑھا تھا جازم میں, لم يدخل, اور لما يدخل میں فرق یہ ہے کہ لم يدخل کا میں نے داخل ہوا ہی نہیں, ما داخل, داخل نہ ہوا, لم يدخل داخل ہوا ہی نہیں, اور لما يدخل اب ابھی تک داخل نہیں ہوا, یہ ابھی تک کا معنی اس میں ضرور ہوتا ہے. ولما يدخل, اور ابھی تک نہیں داخل ہوا, الایمان, ایمان, وہ لام کی تو جزم کو ملانے کے لیے زیر ہے اصل میں, فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قبیلہ کوئی پتہ نہیں بنو سعد یا سعد کوئی تھا, مدینے میں آ گئے, بدوی تھے ایسے جناب, چلتے پھرتے تو ویسے ہی ہوتے ہیں لوگ, آ گئے مدینے میں, کہیں کیمپ باہر لگایا اور گلیوں بازاروں میں اور زکات مانگنے کے لیے, یہ ہم بھی مسلمان ہوئے آخر, ہمارا بھی حق ہے, ہمیں بھی کچھ دو, اس انداز میں وہ مانگتے تھے. تو وہ ان کے ایمان کے بارے میں یہ بیک گراؤنڈ میں تو یہ واقعہ ہے. اور آیت یوں بہت سی جگہوں پر اپلائی کر سکتے ہیں کہ ایمان اصلی جو ہے وہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے, تو اس طرح سے اسلام پہلا قدم ہے اور ایمان جو ہے نا وہ اس سے کوئی بڑھیا چیز ہے. یوں تو ایمان پہلے آتا ہے, مومن ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہوتا ہے ایمان لاتا, لیکن اسلام سے ایمان زیادہ مختص ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ حضرات اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. مسلمان تو سارے ہیں لیکن وہ مومن ہیں کیونکہ ایمان تک وہی پہنچے ہیں, اس لیے اس بنا پر وہ اپنے لیے لفظ استعمال انہوں نے مختص کیا اپنے لیے یہاں, کیونکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ایمان اسلام سے ایڈوانس سٹیج ہے, کوئی جب دل میں اترتا ہے اسلام تو پھر وہ ایمان, تب اصل مسلمان ہوتا ہے. وہ ان, اور اچھا چونکہ یہ لیٹ مسلمان ہوئے تھے اور پھر بدوی بھی تھے, محتاج بھی ہوتے ہوں گے, لیکن وہ محتاجی کی وجہ سے نہیں, وہ کچھ اپنا اسلام ایسے پیش کرتے تھے کہ جی ہمیں بھی ملے, ہم بھی تو مسلمان ہوئے ہیں, تو اس ہم بھی ہیں کہ میں نے یہ جواب آیا تھا. لیکن اس میں چونکہ یہ ہے کہ تم لیٹ آئے ہو تو شاید تمہیں کنڈم کیا جا رہا ہے, اگلے ٹکڑے میں ہے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا. لے جو یلت جو ہے یہ لاتا یلیتو سے ہے, لام یہ تے سے, اس کی بھی وہی میں نے جو وطرا یاتے رو کے آئے ہیں ابھی پہلے سورت محبت کے آخر, کمی کرنا, تھوڑا دینا, من اعمالکم, وہ تمہارے اعمال میں سے تھوڑا نہیں دے گا, یعنی اس میں کمی نہیں کرے گا, مراد ہے جزاء اعمالکم, تمہارے اعمال کی جزاء میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا, شیئن, کچھ بھی. بعض نے اس کو علت یا علتوں سے بھی لیا, میں نے وہ بھی ہے, لیکن اس صورت میں پھر وہ قرات دوسری پڑی گئی ہے یا علتکم, اور وہ رسم الخط تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, لاتا یلیتو سے ہی ہے, اور یلت وہ بن گیا نا شرط کے جواب کی وجہ سے مجزوم ہوا, اصل میں تو تھا یلیتکم, یلیتکم, پھر وہ بن گیا یلیتکم. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بات یہ ہے کہ ٹھیک مومن, المؤمنون ال لگا ہے, ہر لحاظ سے صحیح مومن تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے اللہ پر, آمنوا باللہ ورسولہ, اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم یرتابوا, پھر کبھی وہ شک و شبہ میں پڑے ہی نہیں. ارتاب یرتابوا, رے یہ بے کا باب افتعال ہے, شک میں پڑنا. لم یرتابو وہ شک میں پڑے ہی نہیں، ان کے اندر کبھی اس میں شبہ نہیں ہوا ایمان کے بارے میں. اور پھر یہ تو ہے عقیدے کی پختگی. دوسری بات ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفس و جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. جہاد کے معنی اصل معنی جہدوں کے، جہاد پڑھ چکے ہیں آپ کے، اس کے معنی تو کوشش کرنا ہوتا ہے، پھر کسی کشمکش میں حصہ لینا، کیونکہ باب مفاعلہ آیا ہے اس وجہ سے جان اور مال سے جہاد کرنے کا مفہوم بھی کلیئر ہے. اور جان اور مال سے جہاد ایک ڈاکو اور چور بھی کر سکتا ہے، اصل بات تو وہ آخری ہے فی سبیل اللہ. سچی بات یہ کہ آدمی جان بھی دے دیتے ہیں، مال بھی برباد کر دیتے ہیں، دشمنیوں کی خاطر پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دشمن کا آدمی مارا ہے کوئی بات نہیں. لیکن اس لیے جان اور مال قربان کرنا کوئی ایسی چیز نہیں کہ ریئر ہو، صرف ایمان والوں میں ہی پائی جاتی ہو، بڑے سے بڑے بدماش میں بھی ہو سکتا ہے کہ جان پہ کھیل جائے. اصل مسئلہ تو یہ ہے فی سبیل اللہ، واٹ فار، کیا کس کے لیے. تو اس اللہ کے راہ میں انہوں نے یہ کیا، یہ عملی پہلو ہے مومنوں کا. اولئک ہم الصادقون، اصل سچے تو یہی ہیں. اس پہ بھی خبر پہ الف لام آیا اور ہم ضمیر فاصل آئی ہے، ترجمہ اردو میں کریں گے وہ ہی تو سچے ہیں جیسے اولئک ہم المفلحون تھا. قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دے کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں، یا جتاتے ہو، جتاتے ترجمہ بہتر ہے، کیونکہ علم یعلمو کا لفظی معنی تو ہے سکھانا پڑھانا، اسی سے معلم بنا ہے. اس کا مفعول تو براہ راست آتا ہے، مثلا یوں آنا چاہیے تھا اتعلمون اللہ، وہ تو مفعول آ گیا، تم اللہ کو پڑھاتے ہو، بدینکم اپنے دین کے بارے میں، یہ لفظی ترجمہ ہے پڑھاتے ہو یعنی جتلاتے ہو، تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں جتلاتے ہو کہ ہم جی مسلمان ہو گئے ہیں. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. یہ کیفیت اس وقت ایسی تھی جب یہ وفود کا سال آیا ہے اور جس سال یہ سورت نازل ہوئی ہے، کہ لوگ یوں اسلام کی طرف آ رہے تھے جیسے اب سب مسلم لیگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. کچھ ایسی بات پیدا ہو گئی تھی. تو یہ صورت حال جو تھی اس پہ بھی تبصرے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا گیا نا کہ جب تو لوگوں کو دیکھے کہ اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پھر تو معافی مانگ کہ یا اللہ یہ کیا بلا آ رہی ہے. جب ہجوم آنا شروع ہو وہ وقت بگاڑ کا بھی ہوتا ہے، وہ پاپولرٹی کی انتہا ہوتی ہے. تو یہ لوگ اس پوزیشن میں تھے، اور یہ عام الوفود کی بات ہے. تو اللہ تو کو جتلاتے ہو کہ جی ہم بھی فلاں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ جانتا ہے سب کچھ. واللہ تو نہیں ہے اس میں وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، بھائی تو اس وجہ سے کہ اب ایک کمزوری کا فیکٹر شروع ہو گیا ہے امت میں. ہاں فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر ہو، تو وہ تو مقام استغفار ہے جب پاپولیرٹی کے اس درجے پر پہنچ جائیں. ایک یعنی سوچنے کی چیز ہے عام حالات میں، کہ جب کیونکہ دماغ بھی اس وقت پھرتا ہے جب ذرا پاپولیرٹی حاصل ہو جائے، اور پھر یہ کہ کچے پکے لوگ آنے شروع ہوتے ہیں، اس سے جماعت میں خرابی کے امکانات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، جی ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کو جتلانے لگے ہو. دوسری بات یمنون علیک ان اسلموا، وہ تو تھا ہی واللہ بکل شان علیم، اللہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے، تمہارے کہنے سے نہیں اسلام ہوگا کہ اللہ کو پتا چلے. یمنون علیک ان اسلموا، وہ تجھ پر احسان دھرتے ہیں اس بات کا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، یا جو انہوں نے فرمانبرداری قبول کر لی ہے. من یمنو، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کی طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، آپ کے چار ووٹ بٹ گئے ہیں. نواز شریف صاحب پر احسان ہو تو ہو، وہ تو ہے نا انسانی فطرت، وہ نبی پر بھی اس طرح احسان دھرنے لگے تھے. قرآن کریم نے کیا جواب دیا ہے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دے اے نبی کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو. لا تمنوا علی، اور پھر اسلامکم اس کا مفعول بھی ہے، اپنے اسلام کو، اپنے مسلمان ہونے کو مجھ پر احسان نہ بناؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. ان ہداکم للایمان، ہے کہ اس نے تم کو راستہ دکھایا ایمان کا، ایمان کا یا ایمان کی طرف. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو دعوی ایمان میں تو، تو یہ تو الٹا تم پر اللہ کا احسان ہوا ہے، مجھ پر کیا احسان دھرتے ہو؟ بہرحال اسلام کے لیے کام کرنے والوں کے لیے بھی ان آیتوں میں بڑی عبرت کی چیزیں ہیں، شو کرنا کہ جی ہم اسلام کے اتنے بڑے خادم ہو رہے ہیں یا وہ، تو یہ ساری آیتیں ان لوگوں کے لیے بڑی قابل غور ہیں اور بہت کچھ نصیحتیں ہیں اس میں. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی ہے، غیب حواس خمسہ سے پوشیدہ چیز. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید، قاف اور والقرآن المجید قسم ہے قرآن مجید کی. اب اس میں آگے قسم کے بعد عموماً ایک جواب قسم آتا ہے، قسم ہے فلاں کی، ایسا نہیں ہے یا ایسا ہے، تو یہاں وہ محذوف ہے. بلکہ آگے کافروں کا ایک قول بیان کیا ہے، اس سے نحوی یہ کہتے ہیں کہ اس میں درمیان میں اس قول کو سامنے رکھیں، تو وہ بات جو جواب قسم آنی تھی وہ یہ ہے کہ قسم ہے قرآن بزرگ کی کہ تم زندہ کیے جاؤ گے، کیونکہ آگے پھر وہ اسی زندہ کیے جانے پر تعجب کا اظہار کا ذکر ہے وہ کافروں کا. بہرحال ول قرآن المجید قسم ہے قرآن بزرگی والے کی، مجد معنی ہوتا ہے بزرگی اور مجید اس سے فعیل ہے بزرگی والا. بل عجبو، بلکہ انہوں نے بجائے ماننے کے اس بات پر تعجب کیا، عجبو تعجب کیا، عجبا یا عجب، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ایک ڈرانے والا ان میں سے ان کی طرف، جاءہم ان کے پاس آیا، منذر ایک ڈرانے والا، منہم ان میں سے ہی. فقال الکافرون، سورۃ یونس کی ابتدا بھی کچھ اسی قسم کے لفظوں سے تھے. فقال الکافرون، تو کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے، یعنی جو یہ تعلیم دیتا ہے، یا وہی عجیب بات کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، والقرآن المجید کے بعد جو بات انڈرسٹوڈ تھی جس کا پھر آگے وضاحت سے ذکر آ رہا ہے، یہ عجیب بات ہے. اور وہ کیا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، آ استفامیہ ہے، اَإِذَا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے خاک، كُنَّا اِذَا کی وجہ سے ہو جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے خاک. اب اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہے دوبارہ زندہ ہوں گے، سوال میں یہ بات موجود ہے. آگے پھر اس پہ نتیجہ نکال کے کہتے ہیں، ذالک رجع بعید، یہ تو ہے لوٹنا بڑا دور کا. بعید ناممکن کے معنوں میں آتا ہے تقریباً، جیسے ہمیں کہتے ہیں بڑی دور کی سوچی، اس طرح سے رجع بعید، رجع میں نے لوٹنا، بعید دور کا، یعنی یہ تو دور کا لوٹنا ہے، جیسے کہ اتنی دور جا چکا ہوگا آدمی کے لوٹ کے نہیں آ سکتا مرنے کے بعد. تو یہ رجع جس کی بات کر رہے ہیں قریب، بعید کے معنی بنے گا ناممکن سا ہے، دشوار ہے.
یہ تو لوٹ آنا ہے دور عقل سے،
عقل سے دور کہہ لیجیے تو بھی پہ. اصل میں تو وہ دور چلے جانے کے معنوں میں، بعید کے معنوں میں آتا ہے، رجع بعید یہ لوٹنا بڑا دور کا ہے، بعید عقل کہہ لیجیے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ان کا چونکہ یہی اعتراض تھا کہ خاک ہو جائیں گی ہڈیاں تو پھر کہاں دوبارہ زندگی ہوگی، تو قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے، قد علمنا ہم جانتے ہیں، ہم نے جان لیا ہے، جان رکھا ہے، ما تنقص الارض منهم، جو کچھ کم کرتی ہے ان میں سے زمین. نقص ينقص کم کرنا، نقصان کہ میں نے کمی کی ہوتے ہیں، زمین ان میں سے جو کم کرتی ہے، یعنی جتنا ان کے جسم یا لاش کو مٹی کھا جاتی ہے، یا اس کی جو حالت ہڈی جسم وغیرہ کی ہو جاتی ہے، اس میں سے جو زمین کم کرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ خاک ہو جائیں گے تو کیا ہوں گے، تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ کیا کچھ ڈیکمپوز ہونے کے بعد اس کے اجزاء کہاں جا رہے ہیں. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک بہت محفوظ ریکارڈ ہے، کتاب کتاب جس میں چیز لکھی ہوئی ہے، مکتوب ان کے معنوں میں، حفیظ فعیل کا صیغہ ہے، حافظ سے زیادہ معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں، خوب حفاظت کرنے والا. ہمارے پاس کتاب ہے جو خوب حفاظت کرنے والی ہے، یا محفوظ کے معنوں میں بھی فعیل آتا ہے، بہت زیادہ اس کی حفاظت کی گئی ہے، بہت محفوظ ریکارڈ ہے کہ ان کے زمین نے اجزاء کہاں پھینکے، کیا ہوئے، جو کچھ جو وہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس سارا موجود ہے. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وہ جو فاسفورس ہے اور اس کے جو لوہا وغیرہ نکلتا ہے، گویا کہ ہمارے ہمیں اس کے ایک ایک جز کا پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہا اور کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے علم میں ہے. بل کذبوا بالحق کے، بات یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کہ یہ ہو نہیں سکتا، وہ تو علم میں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا، ایک حقیقت کا انکار کیا ہے. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے، یہ حقیقت جو نبی لایا ہے دین کی صورت میں انہیں بتا رہا ہے، اس کو یہ حق کا ہے، یا حق سے مراد دین حق لے، انہوں نے دین حق کا انکار کیا ہے جب اس کے پاس آئے، یا حق سے مراد نبی بھی لے سکتے ہیں، یا وہ عقائد اور نظریات جو اسلام کے ہیں، تصورات، وہ بھی. فہم فی امر مریج، پس وہ ایک مشتبہ معاملے میں ہیں. میم رے جیم، اس کا ایک معنی جو ہے وہ ملا جلا کنفیوزڈ ہو جانے کا بھی ہے. مرج البحرین کا معنی ہے نا سمندروں کا کو ملانا، مرج البحرین. ویسے اس کے معنی اور بھی ہیں، مارج معنی سرکش بھی ہوتا ہے، من مارج من نار، شعلہ جو ہے آگ کا، وہ بھی معنی ہے. تو مریج کے معنی مخلوط اور مشتبہ کا بھی ہوتا ہے، یہ بھی فعیل کا صیغہ مادہ وہی میم ریم جیم ہے، یعنی معاملہ جو مشتبہ ہو گیا ہے ان پر، وہ ایک مشتبہ معاملے میں پڑے ہیں، یعنی شبہ میں پڑ گئے ہیں. اردو میں مریض کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ ملا جولا. ہاں وہ بنیادی معنی تو ملے جلے کا یہ ہے نا، مرج البحرین. کیا ہے وہ آیت سورۃ الرحمن میں؟ جل جل تقیان ہے، وہی معنی وہ اس نے ملایا، اور اس سے پھر مریض میں نے ملا جلا، یعنی بہت سی چیزوں کا مل جانا، کنفیوز ہو جانا. مختلط عربی میں لفظ ہوتا ہے، مخلوط تو اسے نہیں کہہ سکتے، حالانکہ مادہ وہی ہے، لیکن مخلوط میں نے یوں کسی چیز کو جیسے پانی اور دودھ کو ملا دیا جائے، یا گندم اور جو کو مل، اور مختلط زیادہ تر چیزوں پہ نہیں آتا، مانوی طور پر کوئی آئیڈیا کنفیوز ہو جانا، کوئی بات آپس میں الجھ جانا، اس کے لیے اختلاط کا لفظ آتا ہے. تو ان پر معاملہ مختلط ہو گیا ہے یوں کہیں، یا شبہ میں پڑ گیا ہے، بات کلیئر نہیں ہو رہی ان پر. یہ افلم ینظروا الی السماء، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف؟ یہ جو ان کا کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کو، یا اس کی طرف، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کو؟ فوقہم، اپنے سے اوپر. کیف بنیناہا، کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا. بنا یبنی کے لفظی معنی تعمیر کرنا کے ہوتے ہیں، بنایا. وزیناہا، اور ہم نے اس کو سجایا. ہا کی ضمیریں دونوں آسمان کے لیے جو مؤنث سمائی ہوتا ہے. وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. فروج فرج کی جمع ہے، فرج کے معنی شگاف کے ہوتے ہیں، اور یہاں اس میں من اس پہ لگا ہے جمع پر، یعنی کسی قسم کے شگاف یا کوئی شگاف، اس میں کسی قسم کے شگاف نہیں ہے. پھر بامعاورہ ترجمہ کریں گے کوئی شگاف نہیں ہے آسمان میں. آس شگاف نہیں ہے، نظروں سے نہیں نظر آتا، یا کوئی اور اس کا معنی ہے، وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. والارض مددناہا، اور زمین کو، ورد ارد مدد، ارد نصب میں آیا ہے. افلم ینظروا الارض کے ان معنوں میں، یا بنیناہا کا پھر ہو، وبنیناہا وزیناہا، اس کی طرف ہو. والارض، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مددنا کا مفعول مقدم ہو، لیکن پھر ہا کی ضمیر بھی آ گئی ہے نا بعد میں. اگر یہ ہا کی ضمیر نہ ہوتی تو پھر تو سیدھا تھا والارض مددنا، یعنی زمین مفعول مقدم ہو جاتا ہے. اس طرح کی قرآن مجید میں پہلے لفظ آئے ہیں، پھر نہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مددنا الارض مانیں گے، اور مددنا ہا پھر دوسرا ہوگا. وہ جیسے اس طرح کل انسان الزمنا ہو طائرہ، اور اس طرح سے آتے ہیں الفاظ. اگر ضمیر آ جائے تو پھر اسے مفعول مقدم نہیں نہ کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو ضمیر بھی آ گئی، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہی فعل پہلے بھی آتا ہے، وَمَدَدْنَا الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین جو ہے ہم نے اس کو پھیلایا، مد یمد کھینچنا پھیلانا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈالے اس میں، القا یلکی پھینکنا ڈالنا، رواسیا راسیا کی جمع ہے، مراد پہاڑ لیے جاتے ہیں، لفظی معنی کوئی چیز جو محکم گڑی ہوئی ہو، وانبتنا فیہا، اور اس میں ہم نے اگائے یعنی زمین میں، من کل زوج بہیج، ہر رونق دار جوڑے میں سے، بہیج بہجا بے ہے جیم، ذات بہجا تن بیس میں پارے میں پڑھا تھا آپ نے، رونق تو بہیج میں نے ہوتا ہے رونق والا، زوج بہیج رونق والا جوڑا، پھر کل زوج بہیج ہر رونق والا جوڑا اس میں اگایا، وہ جوڑے سے مراد زمین نباتات کے جوڑے یہاں ہیں، اور رونق ان پودوں اور درختوں کی مراد ہے، تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب، تبصرہ کے معنی ہے دکھانا دوسرے کی بصیرت کو یا بصر تک دوسرے کی نظر کو متوجہ کرنا، اور اس طرح سے اس کے معنی راہ دکھانے کے بھی بنتے ہیں، اور یہاں یہ دونوں مفعول لہو ہیں، ان کو دکھانے کے لیے اور نصیحت کے لیے، کن کو؟ ہر عبد منیب کے لیے، یعنی اس کے ذریعے سے ہر عبد منیب کی آنکھیں کھولنا مقصود ہے اور اس کو نصیحت کرنا مقصود ہے، یہ زمین کی یہ جو کیفیت ہے، اس میں منیب کے معنی جھکنے والا، اس مفائل ہے، ہر وہ بندہ جو کہ جھکنے والا ہے اللہ کی طرف، اس کی آنکھیں کھولنے اور اس کو نصیحت کا سامان دینے کے لیے اس میں یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے کچھ پانی جو کہ برکت دیا ہوا ہے، مَاءً مُبَارَكًا، بارک یبارک کو برکت دینا، مبارک اسم مفعول ہے برکت دیا ہوا، برکت والا کر لے ترجمہ، اور ہم نے آسمان سے کچھ برکت والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پس اگائے اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے سے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور یہ ترکیب عجیب آئی ہے، حسید بمعنی محسود ہوتا ہے کاٹی ہوئی فصل، حساد یوم حساد ہی حساد مصدر ہے فصل کاٹنا، حیث سواد دال، اور اس سے حسید یہاں فعیل بمعنی مفعول آیا ہے محسود، وہ کاٹی ہوئی فصل کا دانا، حب الحسید، وہ دانا ہی تو اٹھایا جاتا ہے، تو حب الحسید اناج کاٹی ہوئی فصل کا، یوں کر لیں ترجمہ، لفظی تو یوں بنے گا، اور نکالا کاٹی ہوئی فصل کا اناج، کیونکہ حب اناج پر استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ جنات باغات میں تو پھلوں اور میووں کی طرف اشارہ ہو گیا، اور حب الحسید میں ایک طرح سے فوڈ گرینز کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے حب الحسید کا کیا ترجمہ کیا، کاٹا ہوا دانا تو ہو نہیں سکتا نا، کاٹا ہوا دانا تو کہہ نہیں سکتے، بس وہی حب الحسید کاٹے ہوئے کھیت کا دانا، فصل جو برداشت کی گئی اس کا دانا، والنخل باسقات، اور کھجور، یہ نخلا کی جو نسب ہے یہ اوپر والے کسی امبتنا سے بھی ہو سکتا ہے، فامبتنا بھی جنات، اس کا بھی یہ مفعول ہو سکتا ہے، قریب ترین فعل جو ہے جس کی طرف یہ مفعول ہو سکتا ہے وہ امبتنا ہے، یعنی امبتنا بھی جنات، و امبتنا بھی حب الحسید، و امبتنا بھی النخل بہ النخل، اور کھجوروں کو اگایا، باسقات ہے حال، لیکن اردو میں صفت کی طرح سے ترجمہ کریں گے، بسق النخل کا معنی ہوتا ہے بہت طویل اور اونچا ہونا، اور اس کھجور کو کہتے ہیں باسقن، ایک ہو تو باسقن، جمع باسقات، کیوں کہ ون نخل یہاں اس میں جمع کے طور پر آ گیا، یعنی اس میں جمع سے مراد سارے کھجوروں کے درخت ہو گئے نا، اس طرح سے یوں، ورنہ ون نخل الباسق ہونا چاہیے تھا، تو صفت بھی نہیں ہے، ہے بھی حال، باسق کے مؤنث کی جمع ہے باسقات، بہت طویل ہوتی ہوئی، اونچی لمبی ہوتی ہوئی، اردو میں ترجمہ ہوتی ہوئی سے نہیں کریں گے، پھر وہ ایسے کر لیں گے جیسے ون نخل الباسقہ، بہت اونچی کھجوریں بھی اگائیں، لمبی لہا تلع ندید ایسے باسقات، اچھا یہ دیکھیں ون نخل تو معرفہ ہے، باسقات نکرہ کر کے اگلی اس کی صفت آگے، ایسے باسقات کے لہا تلع ندید کہ جن کا تلع ندید ہے، ایسی اونچی کہ ان کے تلع ندید کا ذکر کیا ہے، تلع کہتے ہیں وہ جسے ہم خوش، بلکہ جسے گبھا کہتے ہیں ہمارے ہاں، پتہ نہیں اردو والے بھی ایک بار تو ترجمہ یہ استعمال کرتے ہیں، تلع وہ گبھے جو خوش پھول نکلنے سے پہلے نکلتے ہیں اسے ہی تلع کہتے ہیں. ندید پھر باب، پھر وہی فعیل کا صیغہ ہے نون ضاد دال سے، اور ندید بھی مندود کے معنی میں آیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہونا، تہ بتا یہ من وعدہ تم لفظ آپ نے پڑھا تھا بینچ کے معنی میں، میز کو بھی کہہ دیتے ہیں نا، چیز اس کے اوپر ایک دوسرے پہ رکھی جا سکتی ہے، تو نغید ان کے معنی ہیں مندود ان جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اس کا ایسا خوشہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر ہے تہ بتا، جیسے جب وہ خوشے پہلے بھی نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے. تو کھجوریں اونچی جن کے خوشے ہیں تہ برتا، یوں کر لیں تہ برتا ندید کا ترجمہ. رزقا للعباد ہے، یہ ہم نے چیزیں اگائیں برائے رزق بندوں کے، رزق یہاں مفعول لہو ہے، بندوں کو رزق کی خاطر، بندوں کے رزق کی خاطر، یا بندوں کو عطا کرنے کے لیے، یا بندوں کی روزی کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس کے ذریعے سے زندہ کر دیا، بِهِ کی ضمیر یہاں اسی ماء مبارکان کے لیے آئی ہے جس کے لیے پہلے آیا تھا فَأَنبَتْنَا بِهِ، یہاں ہے أَحْيَيْنَا بِهِ، اس کے ذریعے سے ہم نے زندہ کر دیا بَلْدَةً مَيْتًا مردہ بستی کو، اور میتن میتتن کے معنی میں ہے، اور بلدہ کی صفت پہلے بھی آیا تھا. کذالک الخروج، ایسا ہی ہوگا نکلنا، یعنی دوبارہ زندہ ہونا، کہ جس طرح سے مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں. مردہ زمین، یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا کہ مطالعہ کرنے والے کہتے ہیں کہ مختلف چیزوں کا بیج بھی بڑی مدت تک ڈارمنٹ رہتا ہے، اور بظاہر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، بیج زمین میں پڑے ہوتے ہیں، وہ چھ ماہ بعد بارش ہوتی ہے تو پھر اگاتا ہے، اور بعض چیزوں کے بارے میں تو سنا ہے کہ برسوں گزر جاتے ہیں. یہ جو کھمبی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 سال بیج اس کا زمین میں ڈارمنٹ رہتا ہے، 3 سال کے بعد اگتی ہے، واللہ عالم کے ساتھ تک درست ہے. تو یا کھمبی کی اب اور قسم ہے جس کی وہ ٹریننگ ویریننگ ایگریکلچرل والے دیتے ہیں، وہ اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا بیج 3 سال رہتا ہے. اب یہ بیجوں کی قوت نمو بھی عجیب ہوتی ہے، بعض 1 سال میں ختم ہو جاتے ہیں، بعض کئی برس چلتے ہیں. اللہ میاں کوئی شاید وہ انسانوں کی کوئی ان چیزوں میں بھی کوئی اس نے قوت نمو ایسی رکھی ہو کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں کسی موقع پر. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے. قبلہم سے مراد ہم کی ضمیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے لیے ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا. کذبت مؤنث کا صیغہ آیا ہے قوم اور قبیلے کی وجہ سے. واصحاب الرس سے، رس ویسے کنویں کو بھی کہتے ہیں، کنویں والوں، اور کنویں والوں نے بھی جھٹلایا. ان کا ذکر قرآن کریم میں غالباً صرف 2 جگہ آیا ہے. کون لوگ تھے یہ، کون سے تھے؟ تفسیروں والے مختلف باتیں لکھتے ہیں، اور ایک وہ صاحب انجینئر تھے کوئی اریگیشن میں، انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ پمفلٹ میں نے ذکر کیا تھا اصحاب الرس میں، ان کا خیال ہے کہ یہ مون جو دڑے والے مراد ہیں. بہرحال اللہ عالم کس رات تک ہو. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوابت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و سمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الائکۃ و قوم تبع کل قوب الرسول فحق بعید، صدق اللہ العظیم. ان سے پہلے جھٹلایا، ان سے پہلے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اور مخالف ہیں، اور یہ 5-6 قومیں گنی ہوئی ہیں. قوم نوح نے جھٹلایا، کیونکہ یہ قوموں کا یا قبیلوں کا ذکر ہے تو فعل شروع میں واحد مؤنث آیا ہے. اصحاب الرس بڑے کنویں والے کس جگہ تھے، مختلف تفسیروں میں اس کے لوکیشن کی بات ہوئی ہے. وہ سمود اور سمود، عاد عاد بھی قوم تھی جنوبی عرب میں رہنے والی. وہ فرعون اور فرعون نے جھٹلایا. وہ اخوان لوط اور لوط کے بھائیوں یعنی ان کی قوم نے بھی، اخوان لوط سے مراد ان کی وہ قوم ہے جس کی طرف بھیجے گئے تھے. وہ اصحاب الائکہ، ایکا کے معنی جنگل یا بن کے ہوتے ہیں جس میں درخت بہت ہوں، ایکا والے اہل ایکا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدین شمال عرب میں کسی جگہ کہیں یہ تھے قوم. وقوم تبع یہ جنوبی عرب میں یمن میں بادشاہ ہوئے ہیں، تبع کے لقب سے عموماً وہ چلتے ہیں، تو ایک قوم حمیر کی، حمیر میں سے ایک تبع ہوا ہے، تو تبع کی قوم یعنی جنوبی عرب کے بعض لوگوں نے بھی جھٹلایا انبیاء کو. کل کذب الرسل، پھر دوبارہ بات ہوئی ہے کہ سب نے یعنی کل منہم، ان سب میں سے ہر ایک نے کذب الرسل نبیوں کو پیغمبروں کو جھٹلایا. فحق وعید، پس میرا وعدہ عذاب سچ ثابت ہوا. وعید کے دال کی زیر ہے، یعنی یہ اصل میں ہے وعیدی، میرا وعید. افا عجینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، تو کیا پس ہم تھک گئے پہلی پیدائش سے، یعنی پہلی دفعہ جو پیدا کیا اس سے ہم کیا تھک گئے ہیں. کل یہ بات ہوئی تھی پرسوں، آئیے یا 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 اس کے معنی ہوتے ہیں تھک جانا. ولم یا آئیے بخلق ہن، پہلے 26 پارے میں آیا ہے. تو کیا ہم تھک گئے ہیں، یعنی ان کا یہ خیال ہے، نہیں، بل ہم فی لبس، بلکہ وہ دراصل ہمارے تھکنے کی بات نہیں ہے، وہ شبہ بصبح نفسہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو اور جانتے ہیں ہم، نعلم ما، اس چیز کو جو کہ، تو وسوسو بہی نفسو، یہ اصل میں تو وسوسو نفسو بہی، نفسو فعل ہے تو وسوسو کا، اور وسوسہ یوسوسو ربعی کا فعل ہے، جو ڈالتا ہے اس کا نفس اس کے دل میں، یا وسواس یا شبہ یا خیال، اس کو وسواس کا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا نفس یعنی اس کی جان جو کچھ اس کے اندر خیال ڈالتی ہے، یعنی اس کے اندرونی خیالات تک، اس کی اپنی ذات اس میں جو وسوسہ پیدا کرتی ہے، مطلب یہ کہ اندرونی خیالات جو ظاہر نہیں ہوتے ہم ان کو بھی جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس سے زیادہ قریب ہیں، إِلَيْهِ سے مراد انسان ہے، ایک ہی ضمیر، مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حَبْلِ الْوَرِيدِ سے بھی، حَبْلِ الْوَرِيدِ کے لفظی معنی ہے ورید کی رسی، اور ورید خون کی بڑی رگ کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے خون دل میں واپس جاتا ہے ان کے لیے، اور جن سے آتا ہے انہیں شریان کہتے ہیں. تو حبل الورید خاص ایک ورید ہے جو انسان کے سر اور نچلے دھڑ کو ملاتی ہے، یہ ان دو ورد میں سے ہوتے ہیں، ایک جنہیں وجین کہا جاتا ہے، جن کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے جانور کو ذبح کرنے میں، وہ دونوں کٹ جائیں تو خون پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ گردن کے قریب ہے، اور یہ عموماً پھر محاورہ ہے، شاہ رگ سے بھی قریب ہونا، اس کو اردو میں شاہ رگ ہی کہتے ہیں، ان میں سے ایک بھی کٹ جائے، دونوں کٹ جائیں تو پھر تو بالکل ہی گیا، لیکن ایک بھی کٹ جائے تو بس، تو اس کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی بہت نزدیک ہیں. اذ یتلقی المتلقیان، جب کہ لیتے ہیں دو لینے والے، تلقا یتلقا کسی سے کوئی بات لینا، اس کے منہ سے لے لینا، اس سے حاصل کرنا. متلقی اسم فاعل ہے، اور دو تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، متلقیان دو لینے والے، جب لے لیتے ہیں دو لے لینے والے، عن الیمین و عن الشمال قعید، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے بیٹھا ہے. یہاں جو لفظ قعید آیا ہے، یہ اصل میں ایک طرح سے آنا چاہیے تھا قعیدان، کیونکہ متلقیان ہے، وہ دلنے لینے والا ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، اس فاصلے کی رعایت سے قعید آیا ہے، اور بعض ناوی اس کو یوں کہتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ ہے، عن الیمین قعید و عن الشمال قعید، ایک دائیں طرف بیٹھا ہے ایک بائیں طرف بیٹھنے والا ہے. قعید میں نے مستقل بیٹھا ہوا، قعد یا قعدو سے، قعد میں نے ہوتا ہے بیٹھنے والا، اور قعید میں نے جو پکا ہر وقت بیٹھا ہو. یہ فرشتوں کا غالباً ذکر ہے جو انسان کے نام اعمال لکھتے ہیں، جو کہ قرآن کریم میں اور جگہ بھی ان کا ذکر آیا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں نکالتا وہ کوئی بات یعنی منہ سے، لفظ یلفظو کا اصل معنی ہوتا ہے منہ سے کوئی چیز باہر نکال پھینکنا، مگر یہ کہ اس کے پاس ہوتا ہے، لدیہ رقیب عتید، رقیب میں نے نگران، عتید عین تے دال سے، ہر وقت تیار، اعتدنا ہم نے پڑھا اس سے پہلے، تو عتید میں نے ہر وقت تیار، تو ایک ایسا نگران جو کہ ہر وقت تیار ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے، یوں ہی وہ کوئی بات منہ سے نکالتا ہے، یعنی کہ وہ بھی لکھ لی جاتی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئے گا کہلے، ماضی میں تو ہے فعل، موت کی بے ہوشی، سکرۃ الموت، موت کی بے ہوشی، یعنی وہ بے ہوشی جو انسان پر مرنے سے پہلے طاری ہوتی ہے، بالحق ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ وعدہ کے مطابق، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ چیز جس سے تو کنارہ کشی کیا کرتا تھا، حادہ یحید و حیادن کہ میں نے ہوتے ایک طرف ہٹ جانا، یہ آج کل نان الائنمنٹ جو قوموں کا کہتے ہیں کہ نہ روس کی طرف ہے نہ امریکہ کے لیے، اس کے لیے بھی حیاد کا لفظ، ایک اور انحیاز بھی ہوتا ہے، انحیاز کے معنی ہوتا ہے جھکنا، اور حیاد میں نے ایک طرف ہٹنا، تو من کنت تحید من ہو، تو اس سے ایک طرف ہٹا کرتا تھا، بچنے کی کوشش کرتا تھا یا اس کو سامنے نہیں رکھتا تھا، ونفخ فی الصور، اور پھونکا گیا سور میں، یعنی قیامت کا یہ بھی ذکر ہے اس میں، سور میں پھونکا جائے گا، کیفیت اس کی اللہ بہتر جانتا ہے، اور کہا جائے گا ذالک یوم الوعید، یہی تو وہ وعدہ عذاب کا دن ہوگا، وعید میں نے دھمکی یا وعدہ عذاب، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور آیا یا آئے گا ہر شخص، ہر جان آئے گی، مؤنث کی صیغہ ہے، معها اس کے ساتھ ہوگا، سائق ایک پیچھے سے روانہ کرنے والا یا ہانکنے والا، و شہید اور ایک گواہ، ہر ایک کے ساتھ ایک پیچھے سے آگے اس کو چلانے والا آدمی ہوگا، جیسے مجرم کو لاتے ہیں، اور ساتھ گواہی بھی ہوگی، گواہی کس کی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے، شاہ صاحب اس کو لکھتے ہیں، فرشتے ہی شاید ہوں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تو اس چیز کے بارے میں غفلت میں تھا یا رہا تھا، ھذا سے مراد وہ قیامت کے دوبارہ زندہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس کے بارے میں تو غفلت میں ہی رہا، فکشفنا عنک غطاءک، پس ہم نے تجھ سے ہٹا دیا تیرا پردہ، غطاء میں نے پردہ ہوتا ہے، اور یہ غین تو یہ مادہ ہے، اس کا حمزہ یعنی یہ سے بدلا ہے، ہم نے تجھ سے ہٹا دیا تیرا پردہ، فبصرک الیوم حدید، یعنی فبصرک حدید الیوم، بصر میں نے بصارت یا بینائی ہے، یا آنکھ کر لے، تیری آنکھ آج بہت تیز ہے، حدید کے کئی معنی ہوتے ہیں، یوں تو لوہے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی تیزی شارپنیس کے بھی ہوتے ہیں، پھر یہ چھری چاقو وغیرہ ہو تیز کرنا تو کہنا، تو اس کے لیے بھی حدید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور نظر کے لیے، بلکہ انگریزی میں شارپ کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ عربی میں بھی ہے حدید، آج تیری نظر بہت تیز ہے، یعنی تو سب کچھ دیکھ لے گا، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کے ساتھی نے کہا یا کہے گا، قرینہ اس کا ساتھی، کون سا ساتھی اللہ بہتر جانتا، لیکن بظاہر وہ جو اوپر ہیں فرشتے جن کا ذکر آیا ہے غالباً اسی کا اشارہ ہے، قال قرینہ وہ فرشتہ جو ساتھی ہوگا اس کا کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ جو میرے سامنے تیار ہے، کا لفظی ترجمہ تو ہے، یعنی مجرم گویا کہ موجود ہے، وہ اس کو گویا کہ گواہی دے گا کہ یہ ہے میرے سامنے تیار، عتید کا میں نے وہی حاضر کیا ہوا یا تیار موجود، لدیا لدے اور یہ آیا ہے، یہ ہے میرے سامنے مجرم، مجرم کا ترجمہ کیا انہوں نے، عتید کے میں نے لفظ تو تیار کیا ہے، حاضر ہوا ہوا، یعنی اس کو میں حاضر کرتا ہوں، ان معنوں میں آیا، القیافی جہنم کل کفار عنید،
جو کچھ میرے پاس تھا حاضر، ماں کی وجہ سے،
اچھا ماں کے لیے،
اعمال کی طرف اشارہ،
پھر نامہ اعمال کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ کہنے والا تو فرشتہ ہے، یہ ہے تیار جو کچھ میرے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ نامہ اعمال کی طرف اشارہ ہو، شاہ صاحب نے اس پہ چوتھا، بادشاہ گویا عادت بادشاہان است کہ اسیر را پیش ایشاں دو کس گرفتہ میں آرند، این جہت دو فرشتہ را خطاب شبت، وہ تو خیر دو کی وجہ سے بات کی ہے کہ دو کی بات کیوں ہوئی ہے، وہ تو بادشاہوں کے طریقے کو لیا کہ عموماً دو اس کو مجرم کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، وہ بات یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ القیا کہ میں نے تم دونوں ڈال دو، یہ تو تصنیع کا صیغہ ہے نا، القے القیا القو، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، کس کو ڈال دو، اس کا مفعول ہے کل کفار عنید، ہر ناشکرے اور سرکش کر لیں، عناد پڑھا ہے آپ نے اردو میں بھی، دشمنی اور سرکشی کا بنیادی معنی ہوتا ہے اصل میں عنید، اس سے نکلا ہے عین نون دال، اردو میں عناد دشمنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اصل معنی سرکشی کا ہے، اور ہر ناشکرے اور سرکش کو جہنم میں ڈال دو تم دونوں، یہاں بحث نحویوں نے اور انہوں نے یہ کی کہ یہ دو کا صیغہ کیوں آیا ہے، دو فرشتوں کو، وہ دونوں نہیں ہیں ڈالنے والے، اور دو کو کہا گیا، اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی عربوں کے رواج کے مطابق ہے، اور بلکہ ایک کتاب میں تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ وہ اکثر جو قصیدوں وغیرہ میں دو کہتے ہیں نا اپنے دو ساتھیوں کو خلیلیہ اس طرح سے پکار کے کہتے ہیں اے میرے دو ساتھی ہو یہ کرو وہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ چرانے والے عموماً تین آدمی ضرور ہوتے ہیں یا بڑے ریوڑ میں، تو پھر وہ جب آدمی دوسرے کو پکارتا ہے تو دونوں کو پکارتا تھا، ایسے ان میں ایک عادت ہو گئی کہ ایک کو بھی پکارنا ہے تو پھر وہ دو کا صیغہ استعمال کرتے تھے. بہرحال یہ ان کا محاورہ ہے، ایک کو دو کہہ کے پکارنا، یہ بلکہ کتاب میں لکھا تھا کہ اپنے چوکیدار کو حجاج کہتا تھا اور پکارتا تھا یا حراسیہ، اے میرے دو چوکیداروں، حالانکہ پکارنا ایک کو ہوتا تھا. تو یہ بات عربی محاورے کے عین مطابق ہے، ان کے اشعار میں، ان کے کلام میں، ان کے محاوروں میں یہ بات پائی جاتی ہے. تم دونوں اس کو جہنم میں ڈال دو جو کفار عنید ہے، اور آگے اس کی صفات اور بھی ہیں. من ناعل خیر، کلہ کی طرف یہ سب مضاف ہو گیا نا، کلہ کفار، کلہ عنید، کلہ من ناعل، من ناعل کے ساتھ ہے من ناعل خیر، سختی سے روکنے والا بھلائی سے. منع منع یمنع، اور کہ میں نے دفاع کرنا بھی ہوتا ہے، منع کرنا بھی ہوتا ہے، روکنا بھی ہوتا ہے. جو بھلائی سے روکنے والا تھا بہت، معتد حد سے بڑھنے والا تھا، اعتدا یا اعتدی سے اسم فاعل ہے، حد کو توڑنے والا، اعتدا کرنے والا، مریب شک پیدا کرنے والا، آراب یریب مریب ریے بے سے باب فعال میں، شک پیدا کرنے والا یا شک رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، ویسے اس کا ترجمہ عموماً ارتابہ ہوتا ہے، اس کے لیے باب ارتابہ وہ شک میں پڑا، اور آراب یریب کے میں نے تو شک میں ڈالنا، فی شک مریب قرآن کریم میں آیا تھا. تو ہر شک پیدا کرنے والے کو جو دلوں میں لوگوں کے شک پیدا کرے عقائد کے بارے میں، اس سب کو ڈال دو جہنم میں. اس میں کفار، عنید، منع الا الخیر، معتد، اور معتد میں جو ہے یہ اصل یہ اڑ گئی ہے، یہاں اصل میں لفظ ہے معتدن، معتدین، تو وہ دال کی دو زیریں اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے یہ اڑ گئی ہے. مریبن کے تو ٹھیک ہے، عرابہ یریبو، وہ تو اس میں مریبن ہی ہے جس کا نون آگے ملایا گیا ہے، مریبن الذی. تو
عتید کا جو نصب دادا اس میں این تے دال مادہ سلاسی سے تو
نہیں پڑا، سلاسی سے نہیں آیا، سلاسی سے نہیں آیا،
باب
افعال سے آیا عتدنا. عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو فعیل سے صفت آئے نا وہ ضروری ہے کہ کرما کے باب سے آئے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ فعل لازم ہو، ان معنوں میں عتدا ہوتا ہوگا تیار ہونا، تو اس سے پھر بنا عتید تیار. الذی جعل مع اللہ الہاً آخر، وہ جس نے کہ بنایا اللہ کے ساتھ ایک اور معبود، یعنی مشرک بھی تھا، کفار بھی تھا، عنید وغیرہ وغیرہ. فالقیاہ، پس تم دونوں اس کو ڈال دو، القیاہ تم دونوں ڈال دو، وہی تثنیہ کا صیغہ ہے، واحد کو تثنیہ کا صیغہ میں مخاطب کرتے ہیں، اور ایسے بے شمار، یعنی بے شمار تو خیر نہ کہیں لیکن متعدد قصیدے ہیں جن میں اسی طرح سے چلتا ہے، شروع میں دو ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں. فی العذاب الشدید، سخت سزا میں ڈال دو اس کو، یعنی ان صفات والے آدمی سخت سزا پائیں گے، دوسرے لفظوں میں یہ کہیں. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، اس کا ساتھی کہے گا، وہ جو دو ساتھی اس کے متلقیان کا جن کا ذکر ہوگا شاید وہی ہیں، یا وہ جو سائق اور شہید، لیکن نہیں، وہ دو فرشتوں کا جو اوپر ذکر ہے جو اس کے سارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، ان میں سے ہی ایک کا تو پہلے بیان آیا ہے، اور وہی قرین شاید دوبارہ مراد ہے، کہ وہی قرین کہے گا کہ یہ ہے میرے سامنے تیار، اور پھر حکم ہوگا. یہ یہاں ہی آیا، قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا. یہ کون سا ساتھی؟ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو بدیاں لکھ رہا ہے، تفسیر والے تو یہی ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ اگلی عبارت یہ ہے ربنا ما اطغیتہ، اے پروردگار میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا. تغایتہ اور تغایتغی بھی غالباً غرب یضرب سے بھی آتا ہے، انہ تغا قرآن میں آتا ہے، ان الانسان علی تغا، اس طرح سے تغایتغا، سمع یسمع سے نہیں، پھر فتح یفتح سے آئے گا، کیونکہ غین حرف حلقی بھی اس میں آ گیا ہے نا، تو تغا یتغا. ویسے تغا یتغو بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ باب افعال سے تو بہرحال دونوں میں سے آ سکتا ہے. اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. ما اطغیتہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا یا اس کو گمراہ نہیں کیا تھا, میں نہ بنے گا. ولیکن کان فی ضلال بعید, بلکہ وہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا تھا. شاید فرشتے کا کہنا کس بنا پر ہے, پھر مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ گویا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو توبہ کرنے کی مہلت ہی اس نے نہیں دی تھی, جی پہلے ہی لکھ لیتا تھا وغیرہ. مثلا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس کا نامہ اعمال ہے وہ اس کا اپنا ہے, میں نے اس کو اس کے ساتھ میں گمراہی کرنے کے لیے تو نہیں تھا, ریکارڈ کرنے کے لیے تھا. ما اطغیتہ یا اطغیتہ کا معنی اگر دور کا لے, لیکن کسی مترجم اور مفسر نے کیا نہیں ہے. وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا آرا کا عراق میں آ گیا اور اب سارا بصرے میں آ گیا, اگر وہ معنی سامنے رکھیں تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میں نے اس کو خواہ مخواہ سرکش نہیں لکھ دیا کہ اپنے ریکارڈ میں یوں ہی لکھ دیا ہو کہ یہ باغی ہے یا سرکش ہے یا گمراہ ہے. شاید اس مادے کی خصوصیت کے لحاظ سے یہ معنی, لیکن یہ معنی کیے کسی نے نہیں, میں جہاں تک مجھے یاد ہے. ما اطغیتہ میں نے اسے سرکش نہیں بنایا یا میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا, وہ تو خود ہی گمراہی میں پڑا تھا. قال لا تختصموا لدي, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے سامنے اب بحث مباحثہ مت کرو, جھگڑا مت کرو. اختصم یختصم, وہ جو ایک دوسرے پر بلیم وغیرہ کرنا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. لدی وہی آیا ہے لدے سے. وقد قدمت الیکم بالوعید, اور میں نے تمہاری طرف پہلے ہی بھیج دیا تھا دھمکی یا وعدہ عذاب. اصل میں عبارت یوں بنتے ہیں وقد قدمت بالوعید الیکم, قدم کے بعد بے کا صلہ آیا ہے. قدمت الوعید الیکم کی بھی ہو سکتا ہے, قدمہ وقدم بہ, دونوں طرح یہ استعمال ہوتے ہوں گے جو قرآن کریم نے یہاں یوں استعمال کیا ہے. قدمت بالوعید الیکم, آگے بھیجا دھمکی کو تمہاری طرف, مطلب یہ کہ تمہیں پہلایا جا چکا تھا, وعدہ عذاب تمہاری طرف آ چکا تھا, اب جھگڑا کی کوئی صورت نہیں. ما یبدل القول لدی, پھر لدی یہ تیسری دفعہ آیا ہے, میرے سامنے بات تبدیل نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوگی. مضارع پر ما داخل ہوا ہے, یعنی جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا اور ہمارا قانون اس کے مطابق ہے. وما انا بظلام للعبید, اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں. ظلام صیغہ مبالغہ کا کیوں آیا ہے, اس کی مختلف توجیحات مفسر کرتے ہیں, اور پہلے نویں پارے میں بھی یہ آیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لحاظ سے یہاں لفظ آیا ہے ظلام وغیرہ. میں بندوں پر, بہرحال مفہوم یہی ہے, میں بندوں پر, عبید عبد کی جمع ہے, عبد کی جمع غلام کے معنوں میں کریں تو عبید ہوتی ہے, بندے کے معنوں میں کریں تو عباد ہوتی ہے. میں اپنے تو نہیں, یہاں مراد ہے لیکن لفظ نہیں اپنے کا,
عبید ہی ہے.
نہیں نہیں, پھر وہ لل تو نہ ہوتا نا, الف لام جو اس پہ لگا ہوا ہے, یہ تو عبیدن ہے اور لل لگا تو عبید ہو گیا, یہ وہ یہ متکلم والی نہیں ہے زیر. یوم نقول لجہنم, جس دن ہم کہیں گے جہنم سے, حلم تلاتے, کیا تو بھر گئی. مالا یملا او بھر جانا, حلم تلاتے, یہ قرآن کریم میں امتلاتے اسی طرح لکھا جاتا ہے. اگر عام عربی ہو تو ہم یہاں لام کے بعد ایک الف لکھیں گے اور اس پر امزا آ کے جزم ہوگی اور پھر تے ہوگی امتلاتے, لیکن قرآن کریم کا پہلے خاص یہی ہے حلم تالا اتے. اچھا, ملا یملا سے یہ باب افتعال آیا ہے, یاد رکھیے, ام تالا یم تالے او بھر جانا, تو یہ ماضی کا صیغہ ہے. ام تالا اتے تو بھر گئی. وتقول حل میں مزید, اور وہ کہے گی, تقول مؤنث کا صیغہ ہے جہنم کے لیے جو مؤنث سمائی ہے. حل من مزید, کچھ اور بڑھایا ہوا ہے. مزید زیادہ یزید سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے, زائد زیادہ کرنے والا, مزید زیادہ کیا ہوا, یعنی اصل میں یہ لفظ مزید تھا, پھر جیسے مرمیون اور مبیون وغیرہ ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ عربی میں یہ مزید بھی جائز ہو, کیونکہ جو یائی ہوتا ہے نا اجوف, اس کے اسم مفعول میں دونوں چیزیں جائز ہیں. تعلیل کے ساتھ جو بنے وہ کر لیں, مثلا مبیوعن بھی درست ہے اور مبیعن بھی درست ہے. اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مزیودن بھی استعمال ہوتا ہو, نوی لحاظ سے غلط نہیں ہے, لیکن مزید اس کی یعنی تعلیل ہوئی تو پھر وہ شکل بنتی ہے مزیدن, زیادہ کیا ہوا. تو حل من مزیدن, یعنی حل مزیدن, کچھ اور ہے زیادہ کیا ہوا, پھر اردو میں زیادہ ہی کا ترجمہ کرتے ہیں، زیادہ تو مصدر ہے ویسے زیادہ، یزید و زیادہ دن سے، تو کچھ اور کیے ہوئے میں سے ہے، بڑھائے ہوئے میں سے کچھ اور بھی ہے، یعنی میرے لیے کچھ اور بھی ہے، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھری نہیں، ابھی اور بھی چاہیے، حل من مزید، تو یہ ایک محاورہ بن گیا ہے، حل من مزید، قرآن کریم کا، ممکن ہے عربی شعروں میں بھی استعمال ہوا ہو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ،
مصدر کا استعمال نہیں ہے،
مصدر تو نہیں ہے، مصدر میمی ہو سکتا تھا لیکن مفعول ہے، یعنی کوئی اور زائد شدہ چیز ہے، ایڈیشنل، ایڈ کی ہوئی، ان میں میں مزید میں نے تو زائد کرنا تو کہ کچھ اور زائد کرنا ہے، زیادہ اردو میں تو ترجمہ زیادہ ہی کا کریں گے جو مصدر ہی ہے، ہاں مزید
بڑھانا ہے،
کچھ اور بڑھانا ہے، اردو میں تو مصدر کی طرح ہی ترجمہ ہوگا، اور لفظی ترجمہ بنتا ہے، کوئی بڑھائی ہوئی چیز اور بھی ہے، اس پہ اضافہ کی ہوئی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اَزْلَفَ يُزْلِفُ کہ میں نے ہوتے قریب کرنا، زے لام فے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا عَلَى زُلْفَى، قرب کے معنوں میں آیا تھا، اور یہ بھی ویسے پہلے آ چکا ہے سورت الشعراء میں، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وہاں ہم پھر دوسروں کو قریب لائے، یہ ہے فعل مجہول، اُزْلِفَ نزدیک لایا گیا، اور مونث کا صیغہ ہے جنت کے لیے، اور جن نزدیک لائی جائے گی جنت، للمتقین متقیوں کے لیے، غیر بعید حال ہے، رے کی زبر اس لیے آئی ہے، نہ دور ہوتی ہوئی، یعنی غیر بعید ہوتی ہوئی، نہ دور ہوتی ہوئی. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ چیز جو کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ھذا ما توعدون، یہ وہ چیز ہے جو کہ تم کو، یہ وعدہ یعدو سے ہوگا، تو عدونا کا ویسے میں نے تو اوعد یوع ایدو سے ہو سکتا، تم کو دھمکی دی جاتی تھی، لیکن یہاں وہ نہیں ہے، یہ ثلاثی کا مجہول ہے، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب حفیظ، یعنی یہاں انڈرسٹوڈ، پھر ایک حاضہ مان لیں، وہذا لکل اواب حفیظ، اور یہ چیز ہر اواب حفیظ کے لیے ہے، اواب رجوع کرنے والا، حفیظ کے معنی نگران اور حفاظت کرنے والا، اس سے مراد اپنے آپ کو گناہوں سے حفاظت کرنے والا ہی مراد ہوگا، ہر وہ شخص جو اواب اور حفیظ تھا اس کے لیے یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اور لکل اواب حفیظ کی آگے مزید شرح ہے، من خشی الرحمن بالغیب، وہ اواب و حفیظ، ہر وہ اواب و حفیظ جو کہ ڈرا اللہ سے، الرحمن سے، بالغیب غائبانہ، وجاء بقلب منیب، اور آیا جھکنے والے دل کے ساتھ، یا لایا جھکنے والا دل، جاء بے لایا قلب دل، منیب اناب یونیب سے اسم فاعل ہے، توجہ کرنے والا، رب کی طرف توجہ کرنے والا، اور لایا وہ دل جو کہ توجہ کرنے والا ہے یا یکسو ہونے والا ہے، مراد ہے اللہ کی طرف. ادخلوها بسلام، منی بن کے نون کو آگے ملانے کے لیے یہ چھوٹا نون لکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ نون کو آگے لے گئے ہیں دوسری سطر میں، بلکہ یہاں تو ہے، یہ تو اور بھی غلط ہے، یہ تو اس طرح بن جاتا ہے جیسے کہ انگریزی کے سپیلنگ کا آدھا لفظ ادھر اور آدھا اگلی لائن میں لے جائیں، چاہیے یہ ہے کہ یہ نون بے کے ساتھ ہی نیچے لکھا ہوا ہو تاکہ اگر کوئی رک بھی جائے تو اسے پتا ہو کہ یہ منیب بن تھا، ہاں وہ منیب بے، پھر وہ ند سے پڑھے گا منیب بن، یعنی عرب لوگ تو یہ پڑھ سکتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو یہ دقت ہوتی ہے نا، وہ تو پڑھ سکتے ہیں بے قلب منیب ادخلوها بسلام، اسی لیے عربی اور افریقی کسی قرآن مجید میں یہ نون نہیں لکھا ہوتا، بالکل اسی جسے ہم نون کہتے ہیں نا، یہ قطنی، یہ نون اتصال، نون اتصال ہے تنوین کو آگے ملانا، یہ ان کے نسخوں میں نہیں لکھا ہوتا، غالباً پھر وہ اپنی زبان کی بنا پر اگر پڑھنا ہو تو پڑھ لیتے ہوں گے، ہمارے ہاں تو پھر یا تو اس ادخلو پھر پیش دے، وہ حمزہ وصل ہے، تو ان کے ہاں تو وہ عربی لینگویج کو سامنے رکھا جاتا ہے نا، کہ چونکہ یہ حمزہ وصل ہے اس کی حرکت دینا ضروری نہیں، ٹھیک نہیں، اس لیے وہ اس پہ اس نون کو لکھتے ہی نہیں سرے سے. ادخلوها بسلام، تم اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ہا کی ضمیر جنت کے لیے ہے، غالے کا یوم الخلود، یہ ہے ہمیشگی کا دن، خلد یخلدو، اور اس سے مصدر ہے خلود، ہمیشہ رہنا، خالد خالدین وغیرہ ہم نے پڑھے. یہ ہے ہمیشگی کا دن، یعنی آج سے ہمیشگی کی زندگی شروع ہوگی. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں. ما یشاؤون شاء یشاؤ، جو کچھ وہ چاہیں گے. فیہا یعنی اس جنت میں. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس زائد بھی ہے. اب اردو میں عجیب بات ہے کہ مزید کا ترجمہ یعنی اسم فاعل سے کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ اور زائد بھی ہے. محاورہ اس طرح ہو گیا، ورنہ زائد کہ میں نے تو وہ تو نہیں ہے. لدینا وہی آیا جو اوپر لدیا وغیرہ آپ نے پڑھا ہے، ضمیروں کی طرف جائے تو پھر تو ضرور لدائی ہوتا. اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے. بات تو وہی بنتی ہے اردو میں، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے، یوں کر لیں کچھ اور ہم مزید ان کی وجہ سے کر رہے ہیں. وَقَمْ مَا لَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے. قرن، اہلکنا قرنن تھا، اس کو من لگا دیا، جنریشن نسل، ایک زمانے کے لوگ، طبقے یا امت، یہ ترجمے مختلف کیے جاتے ہیں. اور ان سے پہلے کتنے ہی، اگر ہم اس من کو تبعیض کا نہ مانے اور کم کی خبریہ کا بانے تو بھی ہو سکتا ہے. وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ قَرْنٍ أَهْلَكْنَا، بہترے قرن تھے. پھر ترجمہ یوں ہو جائے گا، من کو قرن کی تبعیض نہ مانے اور کم کے ساتھ لگائیں تو پھر وہ کم خبریہ ہو جائے گا. اور مراد بھی یہی ہے، کم من قرنٍ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، بہترے قرن تھے جن کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے. ہم اشد منہم بطشن، وہ تھے زیادہ سخت ان سے بلحاظ گرفت کے. بطشن یعنی لوگوں کو پکڑنے میں، اور اس سے مراد ہوگا قوت، طاقت تھی ان میں. فنقبوا فی البلاد، پس وہ پھیل گیا کر لے. نقب ینقب فی البلاد، اصل نقبہ کا بنیادی محنت ہوتا ہے بھاگ نکلنا اور کہیں پناہ ڈھونڈتے پھرنا جان بچانے کے لیے، اس کے لیے آتا ہے نقبو، نقب ینقب. ایک تو ہے نا تقلبهم فی البلاد، گھومنا پھرنا جو قرآن کریم میں آیا ہے، یہاں وہ گھومنا پھرنا مراد نہیں ہے بنیادی طور پر. نقب ینقب کا معنی ہوتا ہے کہیں کسی آسرے یا کسی پناہ وغیرہ کی تلاش میں کہیں دور چلا جانا. تو وہ زمینوں میں ادھر ادھر گئے یعنی بچنے کے لیے، گویا کہ بنیادی معنی یہ ہے کہ حل میں محیث، یا پھر کوئی بچنے کی جگہ ہے. یہ حل میں محیث یا تو ان کے لیے ہے کہ وہ یہ سوچ کر کوئی عذاب آیا کسی جگہ سے پھر ادھر ادھر گئے. دوسرے عام موت کے معنوں میں ہے کہ فنقبوا فی البلاد، گویا کہ وہ موت سے بھاگے ہوئے شہروں میں پھرتے رہے، لیکن بھاگنے کی جگہ کون سی.
چھیت ڈال دی انہوں نے بیچ شہروں کے،
چھیت ڈال دی، وہ تو لے لیا لفظی معنی. نقبہ میں نے سوراخ کرنا، نقب لگانا ہوتا ہے نا، تو اس سے نقب ینقب تنقیب کا معنی تو وہی بنے گا، نقب لگانا، لیکن یہ معنی نہیں ہے یہاں. چھید کر دی تو بالکل لفظی ترجمہ کر دیا انہوں نے. نقبہ کی ڈکشنری میں تو میں نے یہی لکھے ہیں کہ گشت کرتے، قریدنے کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر وہ قریدنا، کھودنا، نقب لگانے کا معنی تو اس میں ہے نا، اور اس کا معنی ڈکشنریوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ کہیں بچنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ. قریدنے نقب، وہ بھی بہت صحیح ہے، یعنی بھاگ نکلے کہ کہیں کوئی چھپنے کی جگہ ملے. اور یہاں مراد ہے موت سے، گویا کہ وہ بھاگتے پھرے، یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ عذاب کا تو نہیں مراد. حل میں محیث، پھر ہے کوئی بلا بھاگ نکلنے کی جگہ، کوئی نہیں ہے، یعنی موت تو انہیں آ ہی گئی. پھر آخر ان فی ذالک لذکرا، ان چیزوں میں نصیحت.
محیث اس کی کوالیفائی کر بھی رہا ہے نا اسی معنی میں کہ وہ موت کی، موت سے فرار.
ہاں، کیونکہ یہ عذاب الہی اس دنیا کا ہی کا ذکر ہے کہ ہم نے ہلاک کیا، وہ بڑے سخت ہیں. نقبوا فی البلاد، اگر نقبو کا منع کریں کہ وہ شہروں میں گھومتے پھرتے رہے، ان کی رونق دید یعنی تقلبو کی طرح، تو بھی ہو تو سکتا ہے، لیکن میں نے ڈکشنری میں یہی دے تک ہے کہ نقب فی الارض، وہ پناہ کی تلاش میں زمین میں ادھر ادھر بھاگ نکلا. ہاں، پناہیں ڈھونڈتے پھرے، یعنی اس طرح سے موت سے انسان جو کچھ بناتا ہے ایک طرح سے موت سے کی پناہ ہی سمجھتا ہے نا، میں مروں نہیں کسی طرح سے، چاہے وہ ایٹمی پناہ گھر بنائے یا جو بھی ہو، تو مطلب تو وہی ہوتا ہے نقبو فی البلاد، موت سے بچنے کے لیے جہاں بھی پھرے، حل میں محیسن، چھٹکارے کی تو کوئی صورت موت سے تو نہیں تھی، یہاں عذاب نہیں موت سے چھٹکارے کی بات ہے. ہاں جی،
اس کا مادہ کیا ہے؟
نون کو آپ بے محیس تو ہاسا یحیسو پڑھا ہے، یہ سواد ہاسا یحیسو یعنی نجات پانا، فرار اختیار کرنا، اس سے یہ مفعل کا وزن ہے. اچھا، ان فی ذالک لذکرہ، ان چیزوں میں بڑی نصیحت ہے. لام زبر لا جو تاکید کا خبر پر آیا ہے، اس وجہ سے ہم بڑی نصیحت کر لیں. اس چیز میں بڑی نصیحت ہے، لمن کان لہو قلب، اس شخص کے لیے جس کا کوئی دل ہو، اور دل عرب لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. او القسمع، یعنی ان کا محاورہ یہ ہے. اب یہ کیا ہم اناٹمی کے لحاظ سے کہیں جی وہ دل ہوتا ہے یا دماغ ہوتا ہے، مائنڈ ہوتا ہے یا برین ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. ان کی زبان میں یہ استعمال اس طرح سے ہوتا ہے، جس کا دل ہو یعنی سوچنے کی اس میں صلاحیت ہو. او القسمع، یا جس نے لفظی ترجمہ ڈالا کان، القسمع ڈالا کان، اور اس سے مراد ہوتا ہے کان دھرنا. یلقون السمع، یہ شاید پہلے کہیں آیا تھا وہ شیاطین کے بارے میں، یلقون السمع، میرا یلقون السمع وہاں سورۃ شعراء میں بھی آیا تھا. تو القاء السمع محاورہ ہے، لفظی معنی نہیں کریں گے کہ وہ سننا ڈالتے ہیں، مراد ہے کان دھرتے ہیں. اور جس نے کان دھرا وہ ہوا شہید. اب شہید کے میں نے گواہ کے بھی شاہ صاحب نے متوجہ ہونا کیا ہے، متوجہ ہونے والا یعنی اس نے پایا بات کو، شہید گویا کہ وہ موقع پر موجود تھا، جیسے حاضر ہوتا ہے آدمی اور اپنے مائنڈ اور حواس کے ساتھ موجود ہو، شاید اس وجہ سے یہ معنی کیا، کیونکہ گواہ تو وہی ہوگا جو دیکھ بھی رہا ہوگا سن بھی رہا ہوگا، ویسے ہی موجود ہو اور نہ دیکھ رہا ہو نہ سن رہا ہو، یہ کسی اور خیال میں لگا ہوا، شاید اس وجہ سے انہوں نے ترجمہ متوجہ کا کیا ہے. اور جس میں توجہ ہے اور جس نے غور سے سنا اور جس کے اندر کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے ان قوموں کے واقعات میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستت ایامن، چھ دنوں میں. لفظی ترجمہ یہی ہے، ستت ایامن چھ دن، ستہ کی دوسری تیز کی زیر جو ہے وہ فی کی وجہ سے ہے، اور ایامن ویسے معدود اسی طرح آتا ہے. وما مسنا من لغوب، اور نہیں چھوا ہم کو کسی تھکان نے، لغب یلغب، یا شاید لغب یلغب بھی ہو، فتح یا ناصرہ سے آتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی تھک جانا، انتہائی فٹیک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مصدر ہے لغوب، ہم کو نہیں چھوا کسی قسم کے تھکان نے، من کی وجہ سے پھر ترجمہ یہ ہوگا، ہم کو کسی قسم کی تکان نے چھوا تک نہیں، یعنی ہم نہیں تھکے تھے. یہ شاید اس لیے بھی آیا ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں تو یہی ہے کہ چھ دن میں دنیا بنائی، ساتویں دن تھک کے آرام کیا، جو سبت وہ مناتے ہیں. فاصبر علی ما یقولون، پس تو صبر کر ان چیزوں پر جو وہ کہتے ہیں، یا ثابت قدم رہے. فسبح، یعنی ان کی زبان سے جو تکلیف دیتے ہیں اس پر صبر سے کام لے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے پروردگار کے حمد اور تسبیح بیان کر. حمد اور تسبیح ہم ترجمہ کر لیں، لفظی ترجمہ تو اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، یعنی اس کی پاکیزگی یاد بیان کر، اس کو پاکی کے ساتھ یاد کر. قبل طلوع الشمس، سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، قبل ظرف ہے، اس کا مطلب یہ فجر کی نماز مراد لے سکتے ہیں. و قبل الغروب، اور چھپنے سے پہلے، یعنی وہ قبل غروبہا، جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے غرب یا غروب غروبا، اور طلع یا طلع مطلعا طلوعا طلعا وغیرہ ہوتا ہے. تو اس کے طلوع سے پہلے اور غروب سے بعد، غروب سے پہلے، قبل طلوع و قبل الغروب، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر. ومن اللیل فسبحہ، اور رات کو بھی تو اس کی تسبیح بیان کر، اس کی پاکیزگی بیان کر، یعنی فسبحہ من اللیل، رات کو بھی. وادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے، لفظی ترجمہ بنے گا یوں، ادبار السجود، سجدہ کرنے کے پیچھے. سجود اصل میں مصدر ہے، سجدہ یسجد سجودا، مصدر یہی ہوتا ہے، سجدہ تن مصدر نہیں ہے، ایک طرح کے اسم اس سے بنتا ہے، تو سجود سجدہ کی جمع بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، سجدہ کی جمع سجدات ہو سکتی ہے کیونکہ تے مؤنث اس میں آتی ہے نا، تو اس طرح سے سجود مصدر ہے، اور سجدہ کرنے کے پیچھے ادبار جو ہے یہاں یہ پلورل ہے دبر یا دبر کا، اس کے معنی ہوتا ہے پیچھے، اور اس طرح سے سجدوں کے پیچھے یعنی سجدوں کے پیچھے جو وقت آتا ہے، اسی لیے ادبار کے رے کی زبر آئی ہے، یعنی پھر ٹائم کے معنوں میں آ گیا نا، اور سجدوں کے پیچھے، اور اس سے مراد لیا گیا ہے کہ ہر نماز کے پیچھے بھی اللہ کو یاد کیا کرو، رات کی تسبیح میں نماز آ جاتی ہے، اور ادبار سجود سجدوں کے بعد، اور بعض نے یہ ترجمہ کیا گیا نجوم آ رہا ہے نا، ادبار النجوم، اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور اس سے مغرب کی نماز ہے، لیکن مغرب تو پھر من اللیل میں آ جاتا ہے، ادبار سجود کا لفظی معنی تو یہ ہے سجدوں کے پیچھے، دبر کی جمع دبر سجود کی بجائے ادبار، کہ بار بار جو پیچھے آنے والا وقت ہے، تو اس سے مراد تو نماز کے پیچھے کوئی ذکر اللہ کا اس پہ آتا ہے، مغرب من اللیل کا تو ہو سکتا تھا، لیکن ادبار کا ترجمہ سجود کے لحاظ سے تو مغرب نہیں، بس ویسے مراد لے لی، ادبار النجوم کا معنی تو چلو ہو سکتا ہے جو آگے آ رہا ہے، اس کا معنی تو ہو سکتا ہے فجر کا وقت، جبکہ ستارے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں اپنی پیٹھ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ تو فجر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ادبار بھی نہیں ہے، اور فرض کیجیے ادبار بھی ہوتا تو سجود کا معنی تو بہرحال سجدہ کرنا ہی ہے، وقت کا تو اس میں کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کے پیچھے اس کی تسبیح بیان کر یہ زیادہ بہتر معنی، وہاں پہ نوافل یا جو کچھ بھی ہوں ادبار، سجدے کرنے کے جو بعد کے وقت ہیں ان میں بھی تو اس کی تسبیح بیان کر، اب چاہے نوافل مراد لیں چاہے وظیفہ مراد لیں جو کچھ بھی ہو، دعا بھی ہو سکتی ہے، اور دیکھیے وہ جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو وہ بھی تو آیا ہے نا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر بھی اس کو یاد رکھنا تو ہر جگہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ ادبار سجود ان سجدوں کے بعد بھی تو اس کی پاکیزگی بیان کرتا رہے جس صورت میں بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے سجود کے پیچھے آنے والے وقت، ادبار سجود کا معنی تو یہی بنتا ہے، اور سجود سے مراد نماز کے سجدے ہی لیے جائیں گے، سجدہ شاہ صاحب نے تو کیا ہے وہ عقب نماز، انہوں نے اردو میں کیا کیا، بعد کا ترجمہ تو ادبار میں ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، مطلب یہ کہ سجود سے کیا مراد ہے، نماز ہی ہوگی نا کیونکہ اس میں سجدہ ہوتا ہے، تنزیہ
کیا کرو،
تنزیہ تو وہ ہو گئی نا سبح کا ترجمہ، تنزیہ کرو وہ تو ہوا سبح کا ترجمہ، سجدہ کے بعد انہوں نے لفظی ترجمہ کر دیا،
اچھا یہ انہوں نے حضور قرآن میں لکھا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز اور فجر بھی پڑھو اور نفلیں بھی،
جو بھی کر لیں وہ تو ساری تفسیر ہے نا، اور وہ تو روایات تو مبنی ہوتی ہے، اگر صحیح حدیث میں یا مرفوع کوئی روایت آ گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ لفظوں میں نہیں ہے، وہ تو اگر حدیث میں معصور تفسیر کوئی آئی ہو کہ اس سے مراد وہ نوافل ہیں فلاں، تو پھر وہ اس ان معنوں میں ہوگی، ہو سکتا ہے، ہاں جی کون سا یعنی فسبح ہو من اللیل وسبح ہو ادبار رس سجود، ادبار کی رے کی زبر اس کی، وسطم مستحب تو ضرور ہے نا، اس میں تو شک نہیں ہے، وسطم یوم یوناد المنادے، اور تو کان دھر یا سن اس دن کو جس دن کے پکارے گا پکارنے والا با آواز بلند، وسطم تو سن، اب سن سے مراد ہے اس کی پکار کو سن گویا کہ وہ تیرے سامنے ہے، یا اس بات کو سن، وسطم ان مینو میں آیا ہو، لیکن یوم کی جو ظرف ہے یہاں وہ تو اسی وسطم کے ساتھ ہی ہے، اب اس گور لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے، تو سن اس بات کو جس دن کے، پھر یوں ترجمہ کرنا پڑے گا کیونکہ یوم وسطم کا ہی ظرف ہے، اس دن کو سن جس دن، یا اس دن کی بات سن جس دن، یونادل منادے، یہ پہلا ہے نادا یونادی، یہاں بھی یہ گر گئی ہے یونادی کی، کیونکہ اگر لکھی بھی ہوتی یہ تو آگے لام کی وجہ سے ملنا تو دال نے تھا، یہ تو نہیں پڑھا جانا تھا، اس لیے وہ ڈرا پہ کر دی. پھر اسم فائل بنا منادن منادی یون، اس پہ الف لام لگا تو بنا المنادی. اب اس میں دی ہو سکتا تھا کہ دی کو باقاعدہ مد سے کھینچ کے پڑھے یوداد المنادی، لیکن یہ قرات ہے اس طرح کی، کیونکہ رسم الخط یہ تھا اس لیے یہ منادی. ہو سکتا ہے کہ بعض قاریوں نے اس کو باقاعدہ پڑھا ہو اسی طرح یوم یوناد المنادی، کسی قرات میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہو. منادی اسم فاعل ہے، پکارنے والا، جس دن پکارے گا پکارنے والا. نادا یونادی باب مفعلہ سے ہے، ایک اسم فاعل ایک مضارع. با آواز بلند پکارے گا، با آواز بلند پکارنے والا. من مکان قریب، قریبی جگہ سے، قریبی جگہ سے پکارے گا. اب قریبی جگہ کا مراد کیا ہے؟ تفسیروں والے لکھتے ہیں کہ وہ آواز ایسی ہوگی جیسے ہر ایک کو معلوم ہوگی کہ میرے ہی پاس سے آ رہی ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسی آواز ہزاروں لاکھ آدمیوں میں پہنچنا، تو ایک تو کم از کم ہمیں یاد ہے کہ جب یہ بیریئر ہوا کا توڑتا ہے نا جہاز، تو وہ جو پٹاخہ دھماکہ ہوتا ہے وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بس میرے ساتھ ہی کہیں وہ آیا. بلکہ یہ 1972 کی جنگ کا ہمیں یاد ہے کہ شام کو کہیں انہوں نے حملہ کیا تھا، سڑک پہ ہم جا رہے تھے، ابھی شام زیادہ نہیں ہوئی تھی، تو ایک دم ایسی آواز ہے کہ میں نے سمجھا کہ میرے تو اس کندھے سے جہاز نکل گیا. اور ہر شخص یہی محسوس کرتا تھا، وہ ادھر سے کوئی ہمارا جہاز اتنی تیزی سے گیا تھا کہ اس ساؤنڈ جو تھی ہر ایک کو یہی معلوم ہوتی تھی کہ میرے ہی پاس سے نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ پکارنے والے کی آواز ہر ایک کو معلوم ہو کہ یہ تو قریب سے ہی پکار رہا ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے وہ اس زبردست چیخ کو سنیں گے، یقیناً بالحق، یقیناً حق کے ساتھ، یعنی یہ برحق ہونے والا ہے. یسمعون سنیں گے، الصیحۃ کے لفظی بنے ہوتے ہیں زبردست چیخ یا آواز. ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا دن نکلنے کا، یعنی قبروں سے نکلنے کا یا دوبارہ زندہ ہونے کا. انا نحن نحیی و نمیتو، بے شک ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. و الینا المصیر، اور ہماری طرف ہی ہے انجام کار. سارا یسیر لوٹ کے جانا، مصیر اس کا مصدر بھی ہو سکتا ہے، ظرف بھی ہو سکتا ہے، لوٹ کے آنا ہماری طرف ہی ہوگا. سب کچھ ہی ہو سکتا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان کی وجہ سے یا ان کے ساتھ. تشقق کو اصل میں یتشقق کو باب تفاعل ہے، تشقق کا یتشقق کو، اور پھر یتشقق کو میں ارض کی وجہ سے فعل بنا تتشقق کو، پھر وہ ایک تے گر گئی کیونکہ دو تے تھی اس لیے تے گر گئی ہے. شقہ کا یہ اگر پڑھتے تشقق کو تب بھی ہو سکتا تھا، یعنی ورب اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ پہلی تے گراتے نا دوسری تے کو شین میں ہی ملا دیتے، اس طرح سے بھی درست ہوتا، لیکن یہاں قرات اس طرح سے ہی آئی ہے. کہیں کہیں شاید وہ اس طرح کی قرات بھی آئی ہے. تو یوم تشقق الارض، جس دن کے پھٹ جائے گی زمین باب تفاعل سے، انہم ان کو نکالتی ہوئی، سراعا جلدی کرتے ہوئے، سارا یسارع مسارعتا وسراعا، دونوں مصدر ہو سکتے ہیں باب مفعلہ کے. سراعا باب مفعلہ کا مصدر بھی تو ہو سکتا ہے نا، مسارعتا سراعا جلدی کرتے ہوئے، یعنی ہے مصدر لیکن حال میں آئے گا، گویا کہ سارعین یا مسارعین ان معنوں میں آ گیا نا، جلدی کرتے ہوئے مصدر حال کے معنوں میں، کیونکہ مفعول لہو تو ہو نہیں سکتا، تمیز بھی نہیں ہو سکتی. تو زمین ان کے ساتھ پھٹ جائے گی جلدی کرتے ہوئے، یا وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے. اور زمین کے لیے بھی سراعا شتابا جلدی کرنا، یہ زمین کی صفت بھی شاید ہو سکتا ہے. سارے آتن ان معنوں میں لے لیں، کیونکہ مصدر ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ فاعل یا مفعول کے معنوں میں آئے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ ہے وہ اکٹھا کرنا جو ہم پر آسان ہے، جو کا معنی حشرن کی نکرہ کی وجہ سے کیا ہے، ذالک حشرن یسیرن علینا، حشر کی صفت نہیں ہے یسیر، ذالک حشرن یہ وہ حشر ہے جو کہ یسیرن علینا آسان ہے ہم پر، نحن اعلم بما یقولون ہم جانتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، افعل التفضیل ہے، بما یقولون اس چیز کو جو وہ کہتے ہیں، ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں یا خوب جاننے والے ہیں اس چیز کو جو وہ کہتے ہیں، یعنی تیرے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا کفر کی باتیں، وما انت علیہم بجبار، یہ ما نافیہ ہوگا، اور نہیں ہے تو ان پر جبر کرنے والا، یعنی جبرن ان کو مسلمان بنانے والا تو نہیں ہے، جبار کسی کو مجبور کر دینے والا، جین بے رے کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہڈی جوڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، سرکش کے معنوں میں بھی آتا ہے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قومن جبارین، ان معنوں میں، تو جبار کے معنی یہاں مجبر کے ہیں، اجبارا یجبرو مجبر کہتے ہیں مجبور کرنے والا، اور اس میں پھر نحوی یہ بات چھیڑتے ہیں کہ جبار یا کوئی بھی مبالغہ کا صیغہ باب افعال سے نہیں آیا کرتا، یعنی باب افعال سے آئے گا تو پھر اس کا اپنا اسم فاعل ہوگا، یعنی وما انت بمجبرن ہونا چاہیے، تو معنی اجبارہ کا دے رہا، ثلاثی کا معنی ہو تو وہ کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ آ سکتا ہے، قہرہ سے قہار اور سترہ سے ستار اور غفرہ سے غفار، یوں تو بن سکتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریئر مثال ہے کہ یہاں جبار بمانہ مجبر آیا ہے، ورنہ مبالغے کا صیغہ ثلاثی سے آتا ہے اور باب افعال سے تو کبھی بھی نہیں آتا، یا مزید کے کسی بھی ہو اس سے نہیں آتا مبالغے کا صیغہ، مبالغے کا صیغہ اگر آئے نا ادھر تو پھر وہ اشد لگا کے مصدر لگاتے ہیں، وہ تو اس طرح، یعنی اشد جبارن یا اشد اجبارن اس طرح سے، تو یہاں جبار بمانہ مجبور کرنے والا ہے، اور اس طرح سے میں نے تو ان کو مجبور کرنے والا نہیں ہے، یعنی تیرے یہ کام نہیں کہ انہیں مسلمان ضرور کرے، فضل